یو پی سے واصف صاحب نے دریافت فرمایا ہے کہ بزرگان دین کے نام کے ساتھ مختلف شہروں کی نسبتیں لگائی جاتی ہیں، مثلا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ اجمیر بھی لکھا جاتا ہے، لیکن بعض بزرگوں کے نام میں ایک شہر کے بعد ثم لکھ کر دوسرے شہر کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ثم عربی زبان میں کہتے ہیں پھر، آفٹر دیٹ، بٹ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت شیخ معین الدین چشتی ثم اجمیری، چشتی کا مطلب ہوا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے ایک شہر ایک گاؤں چشت میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد وہ اجمیر آ گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، ان کو کہیں کہیں لکھا گیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہندی ثم مہاجر مکی، حضرت احمد اللہ علیہ پہلے ہندوستان کے رہنے والے تھے پھر وہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت شیخ معاذ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ شیخ الحدیث معاذ زکریہ الہندی ثم مدنی، کہ پہلے وہ ہندوستان میں انہوں نے زندگی گزاری اور پھر وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے، تو ثم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کا انتقال کہاں ہوا یا وہ کس شہر میں ہجرت کر گیا۔ عبداللہ صاحب ڈیلس امریکہ سے، جناب والا نے جو کچھ لکھا ہے اس کو کئی مرتبہ غور سے پڑھا، لیکن اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خود سوال پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے والدہ صاحبہ کا لکھا ہے کہ ایک پلاٹ اسلام آباد میں انہوں نے چھوڑا اور پسماندگان میں بیوی بچے چھ بیٹیاں اور یہ ساری چیزیں تھیں اور والدہ نے انہیں دیا، تو یہ کیا ہے؟ ملکیت ہے، تحفہ ہے، وراثت میں تقسیم؟ اس طرح کے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو جب تک ان کے جوابات نہیں ہوں گے اس مسئلے کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ جناب والا سے بھی درخواست ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ فتویٰ دینا یہ اللہ کی نیابت ہے، فتویٰ اتھارٹی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مراد یہ ہے۔ یہ فتویٰ بہت بہت احتیاط کا کام ہے، تو جب تک کوشچنس کلیئر نہ ہوں اس کو اس کی آنسرنگ ہو نہیں سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 66 مفتی 66 آؤٹ آف 100 66 مفتی یہ جہنم میں جائیں گے اور 33 جنت میں جائیں گے، تو اتنا بڑا رسک کون لے کہ دو تہائی جہنمی اور ایک آدمی جنت پہ جائے گا؟ تو اس لیے اس مسئلے کی جناب عبداللہ صاحب اور بھی تشریح چاہیے۔ درخواست ہے کہ سارے مسائل اسی جمعے کو لے کے بیان کر دیے جائیں۔ اچھا جناب، اوفو، یہ تو سہیل خلجی صاحب بھوپال سے تحریر فرماتے ہیں، فجر کی نماز کے متعلق مدرجہ ذیل سوالات 8 سوال ہیں۔ کوئی شخص رات میں دیر تک موبائل استعمال کرتا رہے جس کی وجہ سے نیند بھاری ہو جائے اور فجر کے لیے آنکھ نہ کھلے، ایک، معاشی روزگار کے لیے دیر سے سوئے اور فجر کے لیے آنکھ نہ کھلے، دو، الارم لگائے لیکن نیند میں الارم بند کر کے سو جائے، تین، سوچ کر سوئے کہ میں اتنے بجے اٹھوں گا پھر زیادہ سو جائے اور فجر کے لیے نہ آنکھ کھلے، چار، فجر پڑھنے کا پورا ارادہ ہو اور بے پرواہی ظاہر کر کے سوتا رہے، پانچ، ان تمام صورتوں میں کون سی مجبوری ہے اور کون سی لاپرواہی ہے، چھ، عادت بن جائے اور بار بار فجر چھوٹنے لگے، سات، اور کون سے اسباب اور عادتیں اختیار کی جائیں کہ فجر کی نماز نہ چھوٹے اور پابندی سے پڑھے؟ ان آٹھوں کا جواب سہیل صاحب صرف اتنا سا ہے کہ انسان بنے، کوئی طریقے نہیں کہ رات دو دو بجے تک تین تین بجے تک اپنے کاموں میں مصروف رہے اور فجر غائب، سیدھی طرح 9 بجے 10 بجے سو جائے۔ جو رکاوٹیں اس میں ہیں ان کو دن کو عبور کریں نا جی، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا جعلنا النہار معاشا، تو وہ دن اللہ نے بنایا ہے کمال کے کمانے کے لیے. رات کا جہاں ذکر آیا ہے اللہ نے فرمایا نوم سونے کے لیے رات کو بنایا ہے، تو آدمی جب الٹے کام کرے گا تو ایسے ہی ہوگا. اس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں، بہت سارے جو بچے رات رات بھر پڑتے ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، ایسے ہوتے ہی ہے. اور کچھ ہمارے دور کی جو مصروفیات اور یہ چیزیں ہیں، بہت سی ضروری چیزیں بھی آتی ہیں. اس میں سے سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ جو انسانی کوتاہی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا رہے ورنہ گناہ گار، کوشش کے باوجود نہیں اٹھ پاتا وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں سے معافی ہو جائے. اور اس کی بیک پہ وہ حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک عورت نے آ کے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میرا شوہر جو ہے مجھے اس سے طلاق لینی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وجہ، تو اس میں سے ایک وجہ انہوں نے یہ بھی بیان کی کہ صبح دیر تک سوتا رہتا ہے اور سورج چڑھ جاتا ہے، اس کے بعد بھی وقت گزر جاتا ہے، میں اٹھاتی ہوں یہ اٹھتا ہی نہیں، تو مجھے اس کی عادت بڑی بری لگتی ہے فجر کے متعلق. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس سے کہا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، میرے والد بھی ایسے ہی سوتے تھے، میرے دادا بھی ایسے ہی سوتے تھے، ہمارے خاندان میں دیر سے اٹھنے کا ایک مرض ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایسے کر لو کہ جب اٹھو تو سب سے پہلا کام نماز کرو، اٹھ کے پڑھ لیا کرو. اس لیے شافعی حضرات یہی کہتے ہیں کہ بالکل آدمی اٹھے اور سب سے پہلا کام وضو وغیرہ کے بعد یہ کر لے، سوئے تو امید ہے اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، ایک هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، دو لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، تین ان ربك لشدید العقاب، چار ان بطش ربك لشدید، پانچ وهو القاهر فوق عباده، چھ والله شدید العقاب. میں ان ساری اللہ تعالی کی عظمتوں والی آیات کو اپنا وظیفہ بنا سکتا ہوں جن کو پڑھ کے میرا دل بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. بالکل بھیا پڑھیے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، اسے وظیفہ بنایا جا سکتا ہے. تین نیتیں البتہ کر لیں تو بہت اچھا ہے. اللہ کی عظمت کی نیت سب سے پہلے، کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. دوسری نیت یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ جو بھی ایسی حرکتیں میں کرتا ہوں جس کی وجہ سے تیرا قہر اور غضب مجھ پہ نازل ہو، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. اور تیسری نیت یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دور میں جتنے بھی ظالم ہیں، جتنے بھی گڑبڑ کرتے ہیں، جتنے بھی غربت اور جہالت میں اضافہ کر رہے ہیں، اللہ اپنا قہر، یہ جتنی آیتیں پڑھی ہیں نا، جتنا تیرا قہر ہے ان پہ نازل کر. اس لیے کہ غربت میں قربانی دینی پڑتی ہے، بڑے کیوں نہیں قربانی دیتے. شیر نے کہا کہ بکری سے کہ گاؤں میں جنگل میں گھاس دیا تو آئندہ سے دو وقت چرا کر اور تین وقت دودھ دیا کر. تو بکری بولی حضور آپ تو سب سے بڑے ہیں بادشاہ ہیں، آپ ہی دودھ دیا کریں. تو اسے ایک تھپڑ رسید کیا بکری کو اور کہا کہ تو غریب ہے، چھوٹی ہے، اور تو حلالی گوشت ہے تیرا، تو اس لیے تمہیں قربانی دینی چاہیے. میں درندہ ہوں، شیر ہوں، میرا گوشت حرام ہے، آگے جو مرضی لگا لو. تو اس لیے ہماری قربانی لگتی ہے جی. آگے مسئلہ پڑھ رہا ہوں نا. پکی فصل فروخت کر دی، اشر کس پہ ہوگا، بائے پہ یا مشتری پہ؟ نیز اشر کس اعتبار سے ہوگا، رقم ملی ہے اس کی اشر نکالیں گے یا ملازمین کی جتنی آمدنی مشتری کے پاس آئے اس کا اعتبار ہوگا؟ شفیع اللہ صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا. دیکھیے شفیع صاحب، فصل پکنے کے بعد فروخت کی جائے نا، تو پھر جس شخص نے فروخت کی ہے اس پہ اشر لازم ہو گیا. فصل پک گئی، اب وہ فروخت کرتا ہے، اشر اس کو دینا پڑے گا. اور اگر فروغ کرنے والا پکی ہوئی فصل تو فروغ کرے تو اس صورت میں عشر بھائی پہ اور جتنی رقم، ہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی رقم فصل کے فروغ کرنے سے حاصل ہوئی ہے نا اس سے عشر ادا کرے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے حنفیہ میں جتنا کچھ زمین سے نکلا ہے سب پہ عشر ادا کرنا پڑے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین سے جتنا کچھ نکلا ہے، جتنی گندم یا کوئی فصل پیدا ہوئی ہے، سب سے پہلے حساب کریں گے شروع سے زمین کو بنانے میں کتنا خرچہ آیا، ٹریکٹر میں کتنا خرچہ آیا، ڈیزل پہ کتنا پیسہ لگا وغیرہ وغیرہ، کٹائی پہ، پھر اس کے بعد اس کی چنائی پہ وغیرہ، سب کچھ کر کے اب ایک لاکھ روپے کی فصل بکی جا کے اور خرچہ ہو گیا تھا 95 میں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 5000 بچے ہیں نا اس کا عشر دے. سمجھے، ہمارے زمانے میں معاشی حالات کسانوں کے اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم سے تو کوئی کہتا ہے، ہم اسی وضاحت کے ساتھ سے کہتے ہیں کہ آج کل امام احمد رحمۃ اللہ کے قول پہ عمل کرنا چاہیے. گھروں کی چھتوں یا لانس میں پرندوں، جانوروں، باز، بطخ وغیرہ وغیرہ کی نمونے خوبصورتی کے لیے رکھے جاتے ہیں. سلطان صاحب کا یہ جائز نہیں ہے بھائی، ہمیشہ گھروں میں تصویر سے بچنا ہی چاہیے، جس حد تک ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مورتیاں اور بت جو لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، یا اللہ کے فرشتے جو رحمت کے ہیں وہ داخل نہیں ہوتے، یہ رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی پیش آیا تھا تو آپ نے فرشتوں سے پوچھا تو ان کا اللہ کے رسول جس گھر میں بت ہوتے ہیں ہم وہاں نہیں جاتے. فرشتوں کو کچھ چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جیسے انسانوں کو کچھ چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. مثلاً انسان کو قتل کا منظر دکھایا جائے تو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. انسان کو بچوں کے قتل کو دکھایا جائے تو اور تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تصاویر سے. جب آدمی میں مرد اور عورت پہ کسی پہ غسل واجب ہوتا ہے تو جو ان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے یا جو اس کے نتیجے میں ایک خاص قسم کی اسمیل پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں. اسی لیے نہانے کا حکم ہے. شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جت اللہ علیہ میں اس پہ تفصیل سے بات کی ہے. اسی لیے نہانے کا حکم ہے کہ پسینہ نظر آئے نہ آئے، آئے یا نہ آئے، ہر صورت میں نہا لینا چاہیے، کیونکہ فرشتے اس کی وجہ سے انسان سے دور ہو جاتے ہیں، سوائے ان چیزوں کے جو فطری طور پہ ہوتی ہیں. مثلا خواتین ہیں، ان کے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ناپاک ہوتی ہیں، لیکن فرشتے اس حالت میں ان کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ وہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہے. تو تمام اعمال جن سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہو سمجھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، یا جب تک تم وضو میں ہو اللہ کے فرشتے تمہارے لیے وہ اجر برابر لکھتے رہتے ہیں جب تک کہ تم وضو میں ہو. اور آپ نے فرمایا جب تمہارا وضو نہیں رہتا تو اللہ کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور پھر نہیں لکھتے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو فرشتوں کو تکلیف ہیں. حنین نام رکھنا، عبد الرحمان صاحب اسلام آباد میں، حنین ہاپر پیش ہے، حنیم نہیں، بروزن جنین نا حنین، اور نون پر زبر ہے حنین. اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ یہ نام رکھتے تھے مکہ مکرمہ میں، اور وہ جو ہے کیا نام ہے طائف، مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے اس کا نام ہے حنین. اور حنین کا واقعہ بھی وہیں پیش آیا تھا، اور حنین کا اصل مطلب رحمت ہے، یا حنان، اے بہت رحم فرمانے والے. تو حنین کا نام رکھنا جائز ہے، کوئی رچ نہیں ہے، رکھا جا سکتا. قربانی سے متعلق چند شرعی احکامات درکار ہیں. دیا قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل کی جا سکتی ہے، ذرہ برابر اس میں تردد نہیں کرنا چاہیے. والدین فوت شدہ ان کی طرف سے پوری امت کی طرف سے کی جا سکتی. حنفیہ کا مسلک سب سے واضح ہے. ایک دنبہ اس نے ذبح کیا اور اسے کہا کہ اللہ یہ پوری امت پوری کائنات میں جتنے بھی آج تک لوگ آئے ہیں تیری وعدہ نیت کا اقرار کرتے تھے, اللہ سب کے لیے سال ثواب کرتا ہوں, سب کو اللہ ثواب دے. ہمارے نزدیک ثواب منقسم نہیں, اس کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. جیسے موم بتی ہے, اس سے ہزار موم بتیاں بھی جلا لی جائیں تو روشنی منقسم نہیں ہوتی, اس کی روشنی بھی قائم ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 حیات طیبہ میں جو حج تھا آخری, اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح فرمائے تھے اور 37 اونٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ لائے تھے, وہ بھی ذبح فرمائے تھے. 100 اونٹوں کو ایک دن میں, جبکہ مزدلفہ کی رات گزاری ہوئی ہو, صبح 100 اونٹ ذبح کیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے ذبح فرمائی اور اپنے اللہ میری ساری بیویوں کی طرف سے ہے. پھر آپ نے ایک دنبا منگایا, وہ ذبح کیا اور اپنے اللہ میری پوری امت کی طرف سے. یہ جو دنبا ذبح فرمایا ہے نا, محدثین وغیرہ کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. حنفی کہتے ہیں نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر شخص کو وہ ایکسٹرا حصہ قیامت میں ملے گا, کیونکہ انہوں نے پوری امت کا کہا. اس لیے کوئی پابندی نہیں, نہ اتنی زیادہ لوگوں کی سننی چاہیے, سیدھی سادھی سی بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی یہ عام شمار ہوگی یا صدقہ کی حیثیت رکھتی ہے؟ اس قربانی کے گوشت کے کیا تقسیم ہے؟ اگر تو بھیا اس نے نظر مانی ہے تو نظر کا گوشت صرف غریبوں کو کھلایا جائے گا, نظر کا گوشت عام لوگوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. اسی طرح قربانی کے 3 حصے رشتہ دار, دوسرا غربا کے لیے, تیسرا اپنے لیے. یہ اس سال ہوا تھا جس سال مدینہ منورہ میں بہت چاز و نادر کی قربانی تھے, لوگ بہت غریب تھے. اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا, اس کے بعد کبھی نہیں ہوا. بڑے جانور گائے اونٹ وغیرہ میں ایک یا ایک سے زیادہ حصے مرحومین یا فوت شدگان کے نام سے رکھے جا سکتے ہیں, بالکل رکھے جا سکتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میری مرحومہ بہن کے لیے ایک حصہ ہے, ایک میری والدہ مرحومہ کے لیے ہے, تیسرا میرے والد مرحوم کے لیے ہے, چوتھا فلاں دوست مرحوم کے لیے ہے, تو 5, 4, 6 حصے ہی ہوگا, ایک میرا. سب ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا شامی نے بالکل صاف تصریح کی ہے. انہوں نے کہا کہ لو ضحا عن میت وارثه بامره الزمه بالتصدق بها وعدم الاكل منها. مرنے والے نے وصیت کی کہ بیٹے میری طرف سے قربانی کرنا کسی کو بھی, یہ وصیت کا پورا کرنا اس کے 33% میں سے ہوگا نا, 1/3 مال میں سے. یہ جو گوشت وصیت کا ہے یہ بھی واجب ہے, یہ سب غریبوں کو دینا پڑے گا, نہ گھر رکھا جا سکتا ہے نہ کوئی سکھائے. اور اگر اس نے ویسے ہی کر دی قربانی والد کی طرف سے کسی کی طرف سے تو وہ سب جائز. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اگر نظر مانی تھی تو نظر الگ چیز ہے, قربانی کی نیت کر لینا الگ چیز ہے. بڑے جانور میں جو 7 حصے ہوتے ہیں سب کیے جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. کوئی شخص قربانی کا بڑا جانور بیل اونٹ وغیرہ خرید دے تو اس کے بعد مزید افراد کو قربانی کی نیت سے شریک کرنا چاہے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ یہ مسئلہ غور سے سننا چاہیے. بھیا دیکھو, ایک آدمی ہے مالدار, ایک آدمی ہے غریب, دونوں کا الگ الگ حکم. مالدار آدمی صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اس پہ قربانی لازم ہے نا. اب قربانی کا جانور اس نے خرید لیا اور کہتا ہے ٹھیک ہے منڈی مارکیٹ جا کے بات کروں گا کہ اس میں 6 حصے میرے پاس باقی ہیں, کوئی بھی لے لے. تو خریدتے وقت اس نے نیت کر لی کہ میں اور لوگوں کو شریک کروں گا, بالکل ٹھیک. بعض فقہاء نے اس کو قرار کیا, لیکن ہمارے وقت میں اس سے بس ہٹنا چاہیے، یعنی مطلب کراہت کا بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے. مالدار آدمی ہے، 5 لاکھ کا اونٹ لے آیا، اسے کا ایک حصہ میرا ہے، 6 لاکھ میں مارکیٹ سے کسی طریقے سے لے لوں گا، بس وہ ٹھیک ہے، اس سے دے دی، ہو گئی قربانی. دوسرا وہ ہے جس نے نیت ہی نہیں کی، نیت نہیں کی تھی کہ میں 7 آدمیوں کے لیے بس لے لیا ہوں، بیل لے لیا. اب اگر وہ نیت کرے گا تو بھی ٹھیک، کوئی حرج نہیں، اس کی نیت اب ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ اس کو کسی غریب آدمی نے خرید لیا، جن سے پیسے آ گئے، اور آدمی غریب تھا اور اس نے نیت کی کہ میں 6 آدمی اور شریک کروں گا، اب جائز ہو گیا غریب آدمی. اگر نیت ہی نہیں کی تھی تو یہ تو خود جو قربانی کر رہا ہے نا، یہ نفل ہے، اللہ نے اس پہ واجب ہی نہیں کی. اس کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ تو بھی قربانی کر؟ صاحب نصاب نہیں ہے نا بابا اس پہ واجب، تو وہ اپنی نفلی قربانی کر رہے ہیں اور 6 جو اس کے ساتھ مل گئے یہ واجب قربانی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. خریدنے والا امیر ہو، نیت کرے نہ کرے، ہر حال میں 6 حصے جائز. وہ خود ہی طے کر لے کہ فلاں کا حصہ، فلاں کا حصہ، مرحومہ کا اور مرحوم کا. اور اگر وہ غریب ہے تو اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ اللہ کے قرب کے لیے، ایک حصہ نفل ہو گیا اس کا، اس پہ واجب ہی نہیں، اللہ نے کیا. 6 جو باقی ہیں وہ فرض ان کا پورا نہیں ہوگا. اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، لوگ اس پہ بہت دھوکا کھاتے ہیں. غریب آدمی ہے، کہیں سے قرض لے کے کچھ کر کے 1 لاکھ کا مثلا بیل خرید لیا، اور آ کے گاؤں میں کسی جگہ کہا کہ میں نے 1.25 لاکھ کا خریدا ہے، تو ایسی صورت میں سوچ لینا چاہیے کہ اس نے جو 25,000 اس سے زیادہ رکھا ہے، یہ تجارت ہے، بزنس ہے، کیا چیز ہے، اس میں سرے سے قربانی واجب بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے یہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی امی وعلا علی وسلم تسلیمہ، تو اگلے پچھلے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شفیع اللہ صاحب، یہ حدیث ہمیں تو ملی نہیں. ایک جگہ یہ آیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، اور ایک جگہ سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی طرف یہ حدیث منسوب کی گئی ہے. القول البدیع کس کی کتاب ہے؟ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے ذہن میں آ رہا تھا شاید یہ جلاء الافہام، وہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کیا، انہوں نے یہ لکھا ہے. پڑھنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے کسی کو، پہلے ہی کوئی نہیں پڑھتا تو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جتنے یہ امت ضائع کر رہی ہے نا، اسی کا وبال آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم زمانے میں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ظالموں پر ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں. ایک تو ظلم کر ہی رہا ہوتا ہے نا، ایک اس سے بھی بڑا ظالم آتا ہے، یہ غریب کو ذبح کر رہا ہے تو اوپر سے جوتے بھی کھا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم ظالموں پہ ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ لوگ ان پہ سلام پیش کریں، اس لیے پڑھتے رہنا چاہیے. جمعے کے دن جو لوگ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جمعہ کے دن 1,000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا کرو، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی، بس اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود بھی پڑھتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا کہنا، ان کی بات بڑی وسیع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ تو پیدائشی طور پر صاحب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ علم اس کی فطرت میں ہے. مراد یہ تھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس عمر رضی اللہ عنہ بھیجا تھا اور خط لکھا تھا اہل کوفہ کے نام پر, فرمایا عمر اپنی جان کی قربانی دے کے اسے بھیج رہا ہے, میری جان قربان ابن مسعود پہ, یہ اس کی مجھے مدینہ منورہ میں زیادہ ضرورت. تشریف لاتے تھے حج کرنے کے لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے تھے کہ میں نے یہ فتویٰ دیا, یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, آپ اپنی رائے بتائیں. اس سے سب سے اچھا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی یہ چیز پڑھی جائے. آئی ایم آن حج 2026 ان مکہ دیز ڈیز, کائنڈلی کلیریفائی دا فالوئنگ کوسچنز. دا حج ایڈمنسٹریشن از سجیسٹنگ, اچھا یہ بھی آسان سا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ذی الحج کو حاجیوں کو منا سے لے جاتے ہیں, تو آٹھ ذی الحج کو جانا بالکل ٹھیک ہے. آٹھ ذی الحج کو ظہر, عصر اور مغرب اور عشاء چار نمازیں وہاں پڑھنا, اور نو کو عرفہ کی وجہ سے عرفات میں جانا, یہ بالکل سنت کے مطابق ہے. یہ کبھی ایسے کرتے ہیں کہ جلدی لے جاتے ہیں, یعنی جیسے سات کو لے گئے, یا کبھی ایسے بھی کرتے ہیں کہ نو کی صبح کو ڈائریکٹ عرفہ لے گئے, تو آٹھ کو جانا بالکل ٹھیک ہے. نو ذی الحج کو عرفہ چلے جانا وہ بھی ٹھیک ہے. منا جانے سے اگر کوئی آدمی اس وجہ سے رکے کہ منا میں جو تکالیف ہیں برداشت نہیں کر سکتا, تو اسے چاہیے کہ نو کو چلا جائے سیدھا سادہ عرفہ چلے. آٹھ ذی الحج کے بعد جو رات آتی ہے جس کی صبح میں نو پڑتی ہے, یہ رات منا میں گزارنا سنت موقعہ ہے, لیکن گورنمنٹ لاکھوں حاجیوں کو اسے منتقل کرنا ہوتا ہے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس لیے گورنمنٹ اس ٹائم میں آگے پیچھے کر بھی دیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے. آگے کر دے گی تو عرفہ کے دن چلے جائیں گے, پیچھے کر دے گی سات کو لے جائیں گے, وہ ٹھیک ہے. اس لیے کہ اتنے انتظامات کرنا کچھ آسان نہیں ہے. Should we offer the Zohar and Asr prayers together and in while in Arafat on 9th as per Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazur Ekdas sallallahu alaihi wasallam imam the, aur Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam ne usi haisiyat se Zohar aur Asr ko ikhatta kiya tha. Hamare nazdeek Zohar apne waqt pe padhi jayegi, Asr apne waqt pe padhi jayegi. آج ذی الحج کی نماز زہر سے لے کر نو ذی الحج کی یہ ساری نمازیں پڑھنا فجر تک, پانچ بن گئی نا, آٹھ کو بن گئی زہر, عصر, مغرب, عشاء, چار, پھر فجر, یہ پانچوں نمازیں منا میں پڑھنا, یہ سنت موقع ہے. اور آٹھ اور نو ذی الحج کی وہی بتایا نا سنت موقع رات کو, اور اگر کوئی آدمی عزیزیہ میں رہے یا عورتوں کا ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ ملا نہ جائے کہ بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, اتنی تکلیف نہیں اٹھا سکتی, بالکل درست ہے. وہ مرد جو عورتوں کے ساتھ ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں تشریف فرماتے, ہمارے نزدیک مزدلفہ میں جو قیام ہے وہ فجر کے بعد ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرما دیا تھا. آپ کی اہلیہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی تھی اور مزدلفہ کی رات میں انہوں نے کہا کہ میرا جسم بہت بھاری ہو گیا ہے اور آپ مجھے اجازت دیں, تو میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے بیت اللہ طواف کے لیے چلی جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے جا کے مکہ میں حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا ہے, مجھے اجازت دیں کہ مزدلفہ میں صبح نہ کروں اور راتوں رات چلا جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, چچا آپ جائیں, آپ کو اجازت ہے. پھر چرواہے حاضر ہیں ان کا اللہ کے رسول جو صبح تازہ گھاس ہوتی ہے یہ جانور خوشی سے کھا لیتے ہیں، رات بھر آرام کرتے ہیں۔ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مزدلفہ کی رات کو فجر ہونے سے پہلے چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک، اس لیے ہمارے نزدیک سب چیزوں کی اصل ایک ہے۔ ایک اور سوال بھی اسی سلسلے میں ہے کہ ترتیب رکھنا حج کے اعمال میں، سب سے پہلے رمی ہے، کنکر مارنا ہے مینا، اس کے بعد قربانی کا کرنا ہے، اس کے بعد حلق سر کے بال منڈانا، اور اس کے بعد طواف زیارت۔ ہمیں تو بہت سے ہوتی ہے بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ گزاری، صبح فجر کی نماز کے بعد تشریف لے گئے، 100 اونٹ، 1 گائے اور 1 دمبا ذبح کیا، اور پھر فرمایا جس میں سے یخنی بنا دو، وہ پیش کی گئی، اور پھر آپ نے ظہر کی نماز جا کے حرم شریف میں ادا۔ 63 سال عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت، نہیں 1 گائے ذبح کی، نو مہینے کی ان کی طرف سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت تھی کہ 100 اونٹ ذبح فرمائے، بہت بہت۔ یہ جو حج پہ گئے ہیں نا، ان سے پوچھو، آدمی عرفہ کا پورا دن، پھر مزدلفہ کی رات، کس قدر اس میں آدمی چور چور ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے چاروں اعمال ہم نے گلے، ہمارے زمانے میں اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے۔ چونکہ سعودیہ سے حاجیوں نے سوال بھیجا ہے، اس کو غور سے سنو۔ حدیث میں آیا، ما من شئین قدم و اخرا الا وقال فلا حرج، کوئی چیز ایسی نہیں تھی حج کے دنوں میں جو کسی نے آگے پیچھے نہ کر دی ہو، مثلا بات پہلے منگا لیے، قربانی بعد میں کر دی، مثلا قربانی پہلے کر دی، رمی بعد میں کر دی۔ ما من شئین قدم و اخرا الا وقال فلا حرج، جو بھی ترتیب کسی نے آ کے بتا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، الا وقال فلا حرج، آپ نے کوئی پرواہ نہ کرو، بس سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک۔ اسی لیے ہمارے یہاں امام محمد، امام یوسف، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ، یہ پانچوں کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ جو رمی، نہر، حلق اور طواف کی جو ترتیب ہے، کوئی آدمی توڑ دے، کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ٹوٹے مگر توڑ دے، کوئی حرج نہیں۔ ایلیمینیٹ اور فری میسنز کی جو گروپس ہیں، یہ سوال فرما رہے ہیں آپ کہ اس کے بارے میں کیا تحقیق ہے، کیا کچھ ہے۔ بھیا، ایک زمانہ تھا جب لوگ بہت اس پہ زور دیتے تھے، دوسری جنگ عظیم کے اثرات پہ، پاکستان کا بننا، فری میسن کی تحریک، اب بھی بہت سے بچے اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ جب تک ٹھوس شواہد اس چیز کے نہ ملیں، ہم اس کو نہ بات کرتے ہیں، نہ اس پہ ہاں کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں۔ اس کے شواہد چاہیے کہ فری میسنری کی تحریک اٹھی تھی، ہوتی ہے، اب بھی لوگ فری میسن میں کام کرتے ہیں، کون ہیں، کون اس کے ممبرز ہیں، یہ ساری چیزیں، کچی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی ضرورت بھی اتنی کیا پیش آ گئی۔ چیزیں چل رہی ہیں، یہ ایک عرصے سے چل رہی ہیں، سازشیں بھی ہوتی ہیں، مگر یہ دونوں تحریکات کا کوئی وجود ہو، ہمیں اس کا علم۔ طالب علم ہے اور مثنوی شریف کا درس سننا چاہتے ہیں، نہ سنو یار، کیا کرو، اللہ نہ کرے کوئی مسجد میں بیٹھ کے مجھے کوئی جھوٹ توڑے ہی بولنا ہے، مت سنو، کوئی بھی نہ سنو، کوئی چیز نہ سنو، جتنی ہماری ریکارڈنگ ہے، کسی اللہ کے اچھے بات بندے کی بات سنو، یا گپیں ہوتی ہیں ایسی ایسی۔ 3 سال بغیر تجوید کے حفظ کیا ہے، میں اسکول کے ساتھ گردان کرنا چاہتا ہوں، بغیر تجوید کے حفظ کرنا جائز نہیں، کیا میں اب تجوید کے گردان کروں تو گناہ ہو جائے گا اور میرا حفظ آ جائے گا؟ بچے، تجوید کی 2 قسمیں، ایک قسم وہ ہے جس سے نماز جائز ہو جائے، یہ تو ہر مسلمان کے لیے فرض، ہر ایک کے لیے، اور ایک تجوید کی قسم وہ ہے جس میں پورا علم پڑھایا جاتا ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ کو چاہیے کہ اتنی تجوید تو آتی ہو نا کہ نماز ہو جائے۔